وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، اور اسی طرح ہے پکڑ تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمتن جو کہ ظالم تھی، یعنی تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، نام تو ہے بستی کے پکڑنے کا لیکن اصل میں بستی میں رہنے والوں کو پکڑتا ہے، اور کیسی ہے رب کی پکڑ، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت اور شدید ہے، درد دینے والی شدید ہے۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے، لیکن پچھلے انبیاء کرام کی قوموں کے جو حالات تھے انہی کے اوپر اب تبصرہ ہے، سورت کا خاتمہ بھی ہے، اور جو بھی کہانیاں سنائی گئیں بتایا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ باتیں صرف قصے کہانیوں کے لیے نہیں سنائی بلکہ اس کے اندر عمل کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بات بھی کسی ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے کسی ایک گناہ کی وجہ سے، تو وہ بات والوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں بتا دیا کہ اللہ کی پکڑ پھر ایسی آتی ہے، کیسی؟ جیسی قوم نوح پہ آئی، قوم ثمود پہ آئی، قوم صالح پہ آئی، قوم خود پہ آئی، باقی قوموں پہ آئی، کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو بس پھر اللہ یوں پکڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی وہاں تھا نہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کو بہت موقع دیا ہوا ہے سمجھنے کا، اصلاح کا، لیکن جب لوگ نہیں سمجھ پاتے، جب لوگوں کا حال یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل سے فائدہ اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑ لیتا ہے۔ ظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک دم پکڑا ہے، لیکن اصل میں اس میں مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے جو وقت پہ کام نہیں کرتا تو اس کو آخری وقت پھر بہت زیادہ تھوڑا لگتا ہے، لیکن وہ تھوڑا نہیں ہوتا، اس نے پہلا وقت ضائع کیا ہوتا ہے۔ مثلا جب امتحان لیا جاتا ہے، ٹیسٹ دیتے ہوئے جس وقت ٹیسٹ کے ختم کرنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی یہ سوچے کہ کیوں لے رہے ہیں، کیوں چھین رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ اس نے پچھلے آدھے گھنٹے کا 30 منٹ، 35 منٹ، 40 منٹ جو بھی وقت تھا اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اس لیے جب پکڑ آتی ہے تو لوگوں کو وہ اچانک لگتی ہے، لیکن وہ اچانک نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے صحیح بخاری میں ہے کہ ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى، اب جب قوموں پہ تکلیف آتی ہے، عذاب آتی ہے، اس کا کیا حال ہے، کیوں آتی ہے، اس کا تذکرہ اگلی چند آیتوں میں ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ کیسا ہوگا یہ دن؟ ذلک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہوگا جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور کیسا ہے یہ دن؟ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن سب حاضر کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کو یہاں یوم مشخود اور یوم مجموعن کے نام سے یاد کیا گیا۔ مجموعن کا لفظ جمع سے ہے، سورت آل عمران کے آغاز میں ہم نے ایک دعا پڑھی تھی جو صاحب فراست لوگوں کی ہے، راسخون فی العلم کی دعا تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا اگلا ہی حصہ کیا ہے کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، وہی صفت ادھر آ رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت جامع تھی اور یہاں اس دن کو یوم مجموع کہا گیا۔ تو اگر یہ سوال آ جائے آپ کے پاس کہیں کہ یوم مجموع ان سے کیا مراد ہے، تو قیامت کا دن، جمع کیے جانے کا دن، کیونکہ اس دن اگلے پچھلے سارے جمع کر دیے جائیں گے، اور ایسے لوگ وہاں جا کے کیا ہوں گے، صرف کھڑے ہوں گے نہیں بلکہ مشہود گواہیاں دے رہے ہوں گے، لوگ اپنے خلاف، ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف دیں گے، زمین کے ٹکڑے گواہیاں دے رہے ہوں گے، انبیاء کرام گواہیاں دیں گے، فرشتے گواہیاں دیں گے، دوسرے انسان ہمارے بارے میں گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس دن تو بہت بڑی عدالت قائم ہوگی کہ جس دن ہر طرف گواہی گواہی کی بات ہو رہی ہوگی۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، یعنی اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی ذات جو ہے وہ بندے کو مہلت دیتی ہے، لیکن جب لوگ اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو کیا ہوتا ہے؟ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ آ جائے گی، کیا؟ قیامت، تو کسی کو مجال نہ ہوگی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بول سکے، گفتگو کر سکے. یعنی آج اگر قیامت نہیں آ رہی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ایک وقت معین کیا ہوا ہے، ایک متعین وقت پہ آئے گی. جب آئے گی تو کمی بیشی نہیں ہوگی، سب جمع ہوں گے، گواہیاں آئیں گی. وَخَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْہُمْ أَحَدًا، سورۃ کہف آیت 47 میں بھی آتا ہے کہ پھر سب کو جمع کیا جائے گا، کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں، گواہیاں قائم ہوں گی. لیکن جب وہ قیامت آ جائے گی تو لوگ اس دن بات بھی نہ کر سکیں گے، کوئی ایک بندہ غلط بات بول نہیں سکے گا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس دن بچانا چاہے. ہاں مگر اللہ بِاسنی، اللہ کا حکم جس کے لیے ہوگا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث شفاعت بھی بولتے ہیں اس کو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف ایک ہی لفظ ہوگا، اور وہ کیا؟ وَدَاوَرْ رُسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اے اللہ بچا کے رکھ، اے اللہ ہمیں بچا لے. یہ حال ہوگا اس دن قیامت کے دن. سورۃ نبا میں بھی تو آتا ہے نا کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اس دن کلام نہیں کرے گا، بولتی بھی زبانیں بند ہو جائیں گی. دنیا میں بڑی تاویلیں کرتے تھے، بڑی حجتیں کرتے تھے، اللہ کا حکم سن کے آگے سے مذاق اڑاتے تھے، دیکھ لیں گے اللہ کو، ہماری مجبوری ہے، کہیں روکا جائے کسی بات سے. تو اس وقت بھی ان کی یہی حالت ہوتی تھی، لیکن جب اس قسم کی باتیں قیامت کے دن ان کے سامنے اگر آ بھی جائیں گی تو کوئی بولے گا نہیں. پھر یہاں یہ جو لفظ ہے نا یتکلم نفسن، تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کس قسم کے کلام کو وہ نہ کر سکیں گے، کیسی گفتگو نہ کریں گے. تو اس کی ایک تو صورت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بحث نہیں کر سکیں گے، تکرار نہیں کر سکیں گے، یعنی اپنی بات کی دہراتے رہیں. پھر اسی طرح شفاعت نہیں کر سکیں گے کسی اور کی، ہر طرح کی بالکل خاموشی ہوگی. روایات سے جو بات سمجھ آتی ہے تو اس سے ذہن میں جو ایک امیجینیشن میں میرے آتا ہے قیامت کا دن، پین ڈراپ سائلنس، تھک تھک کی آوازیں آ رہی ہوں گی. ایک جگہ آتا ہے دل حلق میں آ چکے ہوں گے، کلیجے اچھل رہے ہوں گے، نبی صرف بولیں گے تو وہ بھی سلم سلم. اتنی خاموشی ہوگی اس دن، اور اس وقت پھر حال کیا ہوگا کہ فمنہم شقیوں وسعید، کچھ لوگ تو بڑے ہی بدبخت ہوں گے اور کچھ سعید خوش قسمت ہوں گے. دونوں کا حال کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے. فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہ اس میں سسکیاں لیں گے اور کراہیں گے. سات لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی زیادہ زبردست قسم کا مضمون ہے ان آیات کا. امیجن کریں ذرا قیامت کا دن ہے، جو لوگ دنیا میں منمانیاں کرتے تھے ان کو یہاں شقی کہا گیا. لفظ شقی کے کئی معنی آتے ہیں، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں شقاوت، بدبختی، بے رحمی، اللہ کی رحمت سے مایوس، صحیح معنوں میں بدبخت لوگ. اور سعید سعد سے ہے، سعد سعید خوشبخت کو کہتے ہیں. اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ہماری تو یہ سعادت ہے، یعنی اگر آپ ہمیں اس کا موقع دیں تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی، اسی سے یہ لفظ ہے. اب یہ دو گروہ جن کا تذکرہ یہاں کر دیا گیا، عام معنوں میں تو اس کا سمپل معنی بنتا ہے کہ ایک جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے، لیکن کون سعید اور کون شقی ہے اس کا فیصلہ صرف دنیا میں کسی کو نیکیاں کرتا دیکھ کر یا گناہ کرتا دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا، گو کہ ایک بہت بڑی بنیاد بنتی ہے. لیکن یہاں اس سے مراد ہر وہ بندہ ہے کہ جس نے گناہ کیا لیکن گناہ کے باوجود اللہ سے نہ ڈرا، اور وہ شخص جس نے نیکی کی اور اپنی نیکی پر مان کر لیا. دیکھیے، گناہ کر کے ڈرنا یہ زیادہ بڑی رحمت ہے، یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ بندہ نیکی کر کے تکبر کا شکار ہو جائے. ہر نیکی انسان کو سعید نہیں بناتی، اسی طرح ہر گناہ بندے کو شقی نہیں بناتا. اگر نیکی کرنے کے بعد گردن میں اکڑ آئے، لہجے میں دراؤنت آئے، چال میں تکبر آ جائے، خود کو پکے جنتی سمجھیں، ہر وقت لوگوں کو کافر اور منافق کے فتوے دیں، تو یہ نیکی آپ کو صحیح نہیں بنائے گی. اور اسی طرح اگر گناہ کر کے بندے کے دل میں ندامت آئے، عاجزی آئے، شرمندگی آئے، اپنے آپ کے اوپر غصہ آئے، کچھ کرنے کا احساس آئے، انسان زیادہ سے زیادہ اور نیکیاں کرنا چاہے، تو یہ گناہ بندے کو شقی نہیں بناتا، صحیح بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے جو چاہتے ہیں نا عاجزی چاہتے ہیں. بس لوگ نیکی کر کے رحمت کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہمیں کون روکے گا، اب تو دل چاہ رہا ہے کہ اپنی نیکیوں کا ایک بیج بنائیں اور اپنے نام کے آگے لکھ لیں، گلے میں لٹکا لیں، ایک ٹائٹل دے دیں، اب تو قرآن بھی پڑھنے لگ گئے، اب تو 12 پارے بھی ہونے لگے. کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں. صحابہ کرام کو دیکھیں تو کر کر کے بھی روتے تھے، ہم سو سو کے بھی ہنستے ہیں، ہم نہ کر کے بھی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. اصل بات یہ کہ ایک انسان اپنے آپ کو کبھی بھی مہلت نہ دے. حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے، کاش میں درختوں کے پتوں پہ چرنے چگنے والا کوئی پرندہ ہوتا، کٹتا مرتا اور ختم. کبھی کہتے میں درخت ہوتا، کوئی مجھے کاٹ دیتا اور میں جل کے راکھ ہو جاتا، لیکن میں انسان نہ ہوتا. حضرت عمر کو کیوں فکر تھی اپنے بارے میں؟ کیوں حضرت حذیفہ کو پوچھتے تھے کہ بتاؤ میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں جن کے نام تمہیں اللہ کے نبی نے تبوک کے سفر سے واپسی میں دیے کہ وہ منافق ہیں؟ اس لیے ان آیتوں کو سننے سے پہلے ہی اپنے ذہن کو بنا لیں کہ یہ صرف کافروں اور مسلمانوں کی بات نہیں ہے، شکاوت کے بھی درجے ہیں، سعادت کے بھی درجے ہیں. نیکی کر کے اکڑنے والا اپنے آپ کو خوش قسمتی سے نیچے لے آتا ہے. ایسا تقویٰ جو بندے کو تکبر والا بنا دے، یہ اس ندامت سے برا ہے جو بندے کو گناہ کے بعد اللہ کی نظروں میں چھوٹا سمجھتے ہوئے دوبارہ نیکی کی طرف آنے کی دعوت دے دے. اس لیے ایک انسان سوچے، اور کل قیامت کے دن نامہ اعمال چپکے سے نہیں رکھے جائیں گے، یوم و مشخود سامنے پیش کیے جائیں گے. وہاں رسوائی بھی سر عام ہوگی اور وہاں عزت بھی سر عام ملے گی. وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جنتی یہ جہنمی، بلکہ وہاں شقی اور سعید کے لفظ آئیں گے. امیجن تو کریں ذرا، اپنے آپ کو وہاں لے کے تو جائیں. اور کوئی تیسری آپشن ہے بھی نہیں، یا جنت ہے یا جہنم، یا خوش قسمت ہے یا بدبخت. دنیا میں تو ہوتا ہے سپلیمنٹری آ گیا، فیل ہو گئے تو دوبارہ پاس ہو جائیں گے، ون ٹائم ڈیسیژن ہے، یا فیلئر ہے یا سکسیس ہے. جنت کے راستے پہ سبیل الجنہ پہ چل رہے ہیں تو کامیاب ہیں، اور اس سے اپوزٹ وے پہ ہیں تو جہنم ہے. ہر بندہ سوچے اور پھر اگلی آیتوں کو سنے اور غور کرے کہ واقعی یہ کیسا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں دکھا رہا ہے. کہا کہ کی حال کیا ہوگا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اور وہ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، آگ میں ہوں گے. کیا کریں گے وہاں؟ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں ان کا چیخنا ہوگا اور چنگھاڑنا ہوگا. زفیر کہتے ہیں گدھے کی ابتدائی آواز، اور شہیق کہتے ہیں اس کی آخر کی آواز. گدھے کی آواز اکثر لوگوں نے سنی ہوتی ہے، اتنی بدھی لگتی ہے، کسی کو اس پہ رحم نہیں آتا. ڈھینچو ڈھینچو کی آوازیں ہوتی ہیں، ایک دم اونچی بولتا ہے، ایک دم آہستہ ہو جاتا ہے. جہنمی جہنم میں جائیں گے تو دو طرح کی ان کے اوپر تکلیف ہوگی، ایک تو حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، غم ہوگا، ریگریٹ فیل کریں گے، پچھلی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کا غم ہے، اس کی وجہ سے سسکیاں لیں گے، اور ایک جسمانی غم ہوگا جس کی وجہ سے کراہیں گے، تکلیف، بیماری، جلنے کا غم، تکلیف کا غم. اللہ نے ان دونوں کو یہاں زفیر اور شہیق کے لفظ سے رکھا. وہاں نہ تو کسی کو ان پہ رحم آئے گا، نہ کوئی ان کو بچانے آئے گا. ایک ایگزامپل سے سمجھیے، کیونکہ کچھ لوگ یہاں پھر غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں، کیا بات ہے، اللہ کو رحم نہیں آئے گا، وہ تو رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ودود ہے. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ بچہ ماں کو بہت تنگ کرتا ہے، خاص طور پہ باشعور بچہ جب بہت تنگ کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، بدتمیزی گساہی کرتا ہے، ماں اس کو اٹھاتی ہے، کان سے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیتی ہے کہ بیٹھ جاؤ ادھر. اب اس کو اندر بند کر کے ماں کا دل کہاں لگا رہتا ہے، کان کہاں لگے رہتے ہیں، بچے کی طرف لگے ہوتے ہیں. وہ خوش نہیں ہوتی، بچے کو تکلیف میں ڈال کے اس کی پکڑ کر کے، کیونکہ اس کے کان ترس رہے ہوتے ہیں یہ سننے کے لیے کہ ابھی بچے اندر سے کہ ممی مجھے معاف کر دو، سوری مجھے معاف کر دو ممی، وہ تو فوراً سینے سے اس کو لگاتی ہے. اس کے برعکس ہمیں ایک دوسرا منظر ذہن میں اگر لائیں کہ کوئی جیل ہے جس میں آدھی مجرموں کو رکھا جا رہا ہے، قاتل، زانی، شرابی، ہائی چیکرز، فساد مچانے والے، مس چیفرز، اب یہ سارے وہاں ہیں، وہ بھی وہاں جا کے ہتھکڑیوں میں ڈالے گئے ہیں، گرمی سردی میں ان کو رکھا جا رہا ہے، وہ بھی چیختے چلاتے ہیں. کیا جیلر کو ان پہ رحم آتا ہے؟ یا کسی جیلر کے پاس اس کی اتھارٹی ہے کہ ان کو نکال دے، تھوڑی ان کی سزا کم کر دے؟ اب صرف بات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، نہ اللہ کو ماں سے مثال دے سکتے ہیں نہ جیلر سے، لیکن بات سمجھانے کے لیے ہماری چھوٹی سی کھوپڑیوں میں یہ بات آ جائے، اس لیے یہ مثال ہم اگر لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ معاملہ معاملہ ہوتا ہے، کرو گناہ، غلطیاں کرو، خرابیاں کرو، لیکن فوراً پلٹ آؤ، ایک دفعہ کہہ دو آئی ایم سوری، استغفر اللہ، اللہ پلیز فار گیو می، اللہ معاف کر دو، اللہ فوراً سینے سے لگا لیتا ہے. لیکن جب دنیا میں ضائع کر دے اور ساری زندگی اپنی مرضیاں کر کے گئے، کل جب جہنم میں جا کے ظفیر و شہیق کا شکار ہو چکے ہوں گے تو اللہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، اس بے رحم جیلر کی طرح کہ جو پھر قیدیوں کو نکالے گا نہیں، اللہ کو پرواہ ہی نہیں. جب آپ کوئی پتنگوں کو، کیڑوں کو جلانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسڈ ڈالتے ہیں تو آپ کو بھی رحم نہیں آتا. کتنے لوگوں کو کاکروچ مارتے ہوئے رحم آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو تعفن پھیلائیں گے. تو اسی طرح ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا، ہماری نمازیں ٹھیک ہو رہی ہیں، خوش قسمت ہیں آپ سب، اپنے آپ کو سعید سمجھیں اس دنیا میں کہ اللہ نے نیکی کا موقع دیا، لیکن یہ سعادت قائم رکھنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک دو دن کی جیل نہیں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. کب تک؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ رہیں گے زمین و آسمان. یہ دامت میں تا جو ہے مؤنث کی ہے، آسمان کی وجہ سے. یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں دوام، قائم، دائم، دال، حمزہ میم یا واو میم. کہا کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک کہ رہے آسمان اور زمین، ہاں مگر اللہ ما شاء ربک، جب تک تیرا رب چاہے. کیونکہ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کرنے والا ہے جو چاہے. فاعل نہیں بلکہ فعال، باب تفعیل میں آتا ہے، بہت زیادہ کرنے والا ہے. اب یہاں یہ جو لفظ ہے نا، جب تک زمین و آسمان رہیں، آگے دوبارہ بھی آ رہا ہے، تو یہ محاورہ ہے عربی زبان میں. جب کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے کہنا ہو، دوام کے لیے کہنا ہو، تو کہتے ہیں حاذا دائم دوام السماوات والارض، یہ چیز اسی طرح رہے گی جس طرح آسمان و زمین ہمیشہ رہتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں کہتے، ترانے میں بھی ہمارے ہیں نا، پاکستان زندہ باد، زندہ باد کا جو لفظ بولتے ہیں ہمیشہ رہے، ہاں پاک سر زمین زندہ، یہ وہی لفظ ہے کچھ اسی قسم کا، کہ جب تک رہیں. بعض نے پھر اس کی بہت ساری اور مختلف چیزیں کی، بعض کہتے ہیں کہ یہ آسمان تو زمین ختم ہو جائیں گے قیامت کے جھٹکوں کے ساتھ، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ کب تک وہ رہیں گے؟ کیا بس صرف اس دنیا کی حد تک رہیں گے جتنا عرصہ آسمان اور زمین رہے تھے؟ تو یہ ساری باتوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی تفاسیر موجود ہیں. بعض نے ایک تیسری بھی تفسیر دی کہ آسمان اور زمین جو دنیا کے یہ ختم ہو جائیں گے، اور آخرت کا ایک نیا آسمان اور زمین ہوگا. سورۃ ابراہیم آیت 48 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس دن زمین اور آسمان بدل کے دوسرے کر دیے جائیں گے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں ان آسمان و زمین کا تذکرہ ہے جو آخرت کے زمین اور آسمان ہوں گے. واللہ عالم، غیب کے معاملے ہیں، ہمارے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ وہی بات ہے جو قرآن پاک میں بار بار آتی ہے، ہم فیھا خالدون، بس اسی کو سمجھ لیں، ان کو تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. ایک لمحے کے لیے امیجن تو کریں، کسی کو بتا دیا جائے نا کہ اب تم اس جیل سے کیڑے پڑیں گے، مرو گے، کھپو گے، پھر ہی نکلو گے. عمر قید کہتے ہیں نا لوگ، یا کئی دفعہ کئی اور اس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جہنمیوں کو سنایا جائے گا. اور اس کے برعکس، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور بے شک وہ لوگ جو خوشبخت ہوئے، سُعِدُوا مجھول کا صیغہ ہے، کر دیے گئے، اللہ کی رحمت ہے جس کو اللہ سعادت دے دے، اللہ تو دیتا ہے اور بندہ اس کو پھر قبول بھی کر لے، کیا ہوگا؟ جنت میں رہیں گے، کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، کب تک؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک رہیں گے آسمان اور زمین، ہاں مگر اللہ ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. اب یہ جو ما شاء ربک ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون ہے، استثناء ہے نا، ایکسیمٹ کیا جا رہا ہے، کس کے سوا. اب یہ کون ہے، یہ کس کے لیے اللہ چاہے؟ تو پہلی بات ہے کہ اللہ قادر ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ عادل ہے، وہ جو جس کے لیے کرے. بس کہتے ہیں کہ یہ مراد ہے ان گناہگاروں کے لیے جو اہل توحید تھے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، اپنے گناہوں کو بھگت لیں گے، پھر جہنم سے نکل آئیں گے. کیونکہ جو شقی کا لفظ ہے، یہ کافر کے لیے بھی اور گناہگار کے لیے بھی آیا. تو پھر یہاں ماشا سے مراد کیا ہے؟ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لیا جائے گا جو کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکیں گے. باقی رہ گئی بات کہ جنت کے ذکر کے بعد یہ جو بات آیا ہے کہ جنت کے اندر جو لوگ ہیں ان میں سے بھی ماشا ربک، تو یہ کون ہے؟ تو ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. بس جو آپ کا رب چاہے وہی ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد تو لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ لوگوں کو بعد میں نکال دیں. ہاں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو جنت میں لے جانے سے پہلے جہنم میں کچھ عرصہ رکھ کے پھر جنت میں رکھا جائے گا، کسی گناہ کی معافی کے بعد یا سفارش کے بدلے میں نبیوں کی یا ایمان والوں کی. لیکن بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں بس ان لوگوں میں کر دیں کہ جو بغیر کسی جہنم کو دیکھے یا اس کی سزا کو بھگتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں. ملے گا کیا وہاں؟ عطاءً غیر مجزوز، یہ بے انتہا بخشش ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. مجزوز، جز سے. آپ دیکھیے کہ یہ اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے آیت میں کہ جنت میں جانے کے بعد ان کی جو نعمتیں ہیں نا جنت کی، وہ ختم نہیں ہوگی. ڈکشنری میں دیکھیں تو غیر مجزوز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیر مقتو، قطع سے، یعنی ختم نہ ہونے والی، قطع نہیں ہوں گی جنت کی نعمتیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا وہ کبھی نکلے گا نہیں، اور جو نعمتیں ملیں گی وہ ختم نہیں ہوں گی. آپ نے کبھی ایک ایکسپیرئنس کیا ہو، ایک آئینہ ہو، پھر اس کے پیچھے ایک اور آئینہ رکھیں، دو تین آئینے اس طرح لائن میں بعض جگہ رکھے ہوتے ہیں کہ ہر آئینے کا عکس دوسرے میں پڑتا ہے، اور امیجز جو ہوتے ہیں نا، جو تصویریں آتی ہیں، وہ بہت زیادہ بن جاتی ہیں. کبھی کبھی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح آپ دیکھیں کہ اپنی آنکھ کو نا اس طرح سے تھوڑا سا دباتے ہیں. ابھی اگر اس وقت میں یہ جو کرتے ہوئے بول رہی ہوں نا، تو مجھے آپ دو دو دکھ رہی ہیں. بعض دفعہ اس طرح کے مرر بنتے ہیں بعض ایسی پبلک پلیسز میں جہاں لوگ فن کے لیے جاتے ہیں، تو ٹیڑھے میڑھے آئینے لگے ہوتے ہیں، آپ اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے ایسے امیجز کی لائنیں بن جاتی ہیں. جنت کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے غیر مجزوز بالکل وہی تصور آتا ہے، کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں چھنے گی، جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. تو کیا اس ہمیشہ کی جنت کو پانے کے لیے یہ کچھ دن کی محنتیں کرنا مشکل ہے؟ کچھ دن کی نیند چھوڑنا مشکل ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کو بس ایک دفعہ یقین تو آ جائے کہ جو وعدہ اللہ مجھ سے کر رہا ہے وہ وعدہ سچا ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے، فرمایا فلا تک فی مریت مم یعبدھا اولائی، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک اور شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں. کیونکہ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی ان سے پہلے تھی. یعنی نہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، باپ دادا کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں، جو کرتے تھے یہ بھی کرتے جا رہے ہیں. انجام کیا ہے ان کا اور ان کے باپ داداؤں کا؟ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُمْ، ہم البتہ پورا دینے والے ان کو، وفا سے ہے، وفایا، کیا؟ نصیبہم، ان کا حصہ، کتنا؟ غیر منقوص، نہ کم کیا گیا، کوئی نقص نہیں ڈالیں گے، کوئی کمی نہیں ڈالیں گے۔ وہی بات ہے جو پیچھے غیر مجزوس میں تھی کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں بس انتظار کیجئے۔ آپ کو اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی پکڑ نہیں آ رہی تو شاید ان کا کام ٹھیک ہی ہے، غلط نہیں ہوگا، بلکہ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب آپ لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھیں، کئی سال گزر جائیں، مثلا آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ اپنی زندگی کے پچھلے 25 سالوں میں، 30 سالوں میں آپ کسی ایک شخص کو نماز کے بغیر جیتا دیکھ رہے ہیں، بے نمازی ہے، سود کا کاروبار ہے، رشوت ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، روزے نہیں رکھتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں، کبھی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے دل میں شاید خیال شیطان ڈال دے کہ دیکھو تو صحیح، اگر یہ برے ہوتے تو ان کی پکڑ ہونی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غم نہ کرو، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، کھانے دو، پینے دو، موج کرنے دو، یہ دنیا میں جو کر رہے ہیں کرنے دو، ان کو دنیا میں حصہ دیا ہوا ہے، کما لے، لیکن اس کے بعد دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کو ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ کا قصہ، اب دیکھیے حضرت موسیٰ کا اس صورت میں جو تذکرہ ہے نا، وہ فل ان دی بلینکس کے طور پہ ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا قوم شعیب کے بعد دو آیتیں گزری، اب یہاں آ گئیں، یہ خوبی ہے اس صورت میں۔ کئی صورتوں میں مسلسل قصہ پیچھے ہم پڑھ چکے، سورہ یونس میں ترتیب سے کئی آیتیں تھیں، لیکن یہاں عبرت دلانے کے لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ پھر کیا ہوا، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اختلاف کیا گیا اس میں، کون سی کتاب تھی، تورات۔ اختلاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ گروہوں میں بٹ گئے، اسے کتاب کے کئی ورژن بنا لیے، کسی نے خود کو جوڈا کے نام پہ یہودی کہہ لیا اور کسی نے اپنے عام کو کسی دوسرے نام سے رکھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر نہ گزر چکی ہوتی بات آپ کے رب کی طرف سے، کون سی بات، کہ اللہ مہلت دیتا ہے، یہ اوپر علی آیتی کا اشارہ ہے کہ اللہ ایک دم نہیں پکڑتا لوگوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، کچھ موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، گناہ گاروں کو، ایک دم نہیں پکڑتا۔ ہم تو کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں جھٹ سے تھپڑ مارتے ہیں، جھٹ سے کان سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا کلمہ۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو ان کے اختلافات کی وجہ سے، کچھ کتاب کو مان رہے، کچھ نہیں مان رہے، کسی نے ایک کام کیا، کسی نے کچھ چھپا دیا، ہم نے مہلت دی، لیکن سمجھ جائیں کہ یہ مہلت ایسے ہی دی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا کیا کہ لقد بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا، اور کر دیا فیصلہ۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس میں سے شک میں ہے، سخت شبے میں، بے چین کرنے والے شک میں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کچھ قومیں جب اللہ کے نبیوں کی لائی ہوئی کتاب، ان کو ملی ہوئی کتاب کا انکار کرتی ہیں، کچھ مانتی ہیں کچھ نہیں، تو شک پیدا کر دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں آج کے دور میں ممکن نہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہر دور میں ممکن ہے، یہ ہے اختلاف۔ ادھر اصل میں اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ کمٹمنٹ نبھاتے ہیں کچھ نہیں نبھاتے، کچھ تعریف کرتے ہیں کچھ تکذیب کرتے ہیں، کچھ کے دل کھل جاتے ہیں کچھ کے دل نہیں کھلتے، آپ فکر نہ کریں۔ اور قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے، ہر دائی دین، ہر استاد، ہر بڑے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کے لیے رکھا، اس کو تسلی دے دی کہ آپ غم نہ کریں، پتے لگتے ہیں تو جھڑتے ہیں، پتے لگیں گے جھڑیں گے، پھل لگتا ہے پکتا ہے، کبھی کچا بھی جھڑ جاتا ہے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ آپ اس سے کسی شک میں نہ آئیں کہ آپ کا دین خراب ہے، آپ کا طریقہ خراب ہے، آپ صحیح طرح سے نہیں بیان کرے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، بس انتظار کریں۔ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ، اندازہ ہو رہا ہے آپ کو شدت کا، بار بار آ رہا ہے، اللہ پورا بدلہ دے گا، اللہ پکڑے گا، نبی نہیں پکڑ سکتا کسی کو، کہاں ہے اس بیچارے میں ہمت، وہ تو خود اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، وہ کہاں کوئی، وہ کوئی نبی پولیس مین تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تھانے دار تھوڑی ہوتے ہیں، وہ نہیں پکڑیں گے، آپ اپنا کام کریں، ان کو چھوڑ دیں، اور اللہ پھر پورے پورے اعمال کے بدلے دے گا۔ انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تھی وہ آیتیں، اور اس سے اگلی آیت جس نے اللہ کے نبی کے بالوں کو سفید کر دیا تھا، سورت کے آغاز میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے بالوں میں سفید بال دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ مجھے سورت خود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ ایک تو پچھلی قوموں کی تباہی کے قصے اور دوسری باتیں اب آپ کو سختی سے کہا جا رہا ہے۔ آیت 112 کو دیکھیے، فاستقم، آپ سیدھے رہیں، سٹریٹ فارورڈ رہیں، کیسے؟ کما امرتا، جیسا حکم دیا گیا، کوئی بدعت نہیں، کوئی نیا طریقہ نبی آپ بھی نہیں لا سکتے۔ اتنا سٹریٹ فارورڈ انداز ہے کہ واقعی احساس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے کہ آپ بھی سیدھے رہیں، آپ کوئی اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے۔ کما امرتا، اللہ کے حکم سے جو دین آتا ہے، بمن تا بماک، اور جو توبہ کر لیں آپ کے ساتھ، یعنی آپ بھی سیدھے رہیں اور آپ کے ساتھ گناہوں سے توبہ کر کے آنے والا گروہ وہ بھی سیدھا رہے، کس بات پہ؟ کیا کریں گے وہ سب؟ ولا تطغوا، اور جھکیے گا نہیں، طغیانی نہ کیجیے گا، سرکشی نہ کیجیے گا۔ بڑا دو ٹوک انداز ہے، حدوں سے مت پھڑیں، آپ بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے ساتھ باندھ کے رکھیں، کیونکہ انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر اللہ ظالموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ گناہ گاروں کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ نبی کو بھی دیکھ رہا ہے اور نبی کے ساتھیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ ہوا نہیں۔ اگر اللہ کی نظر طالب علموں کے عمل پہ ہے تو استادوں کے عملوں پہ بھی ہے، اگر اللہ عوام الناس کو دیکھ رہا ہے تو علماء کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اگر فالورز کو دیکھ رہا ہے تو لیڈرز کو بھی دیکھ رہا ہے، اگر اللہ مقتدیوں کو دیکھ رہا ہے تو اماموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو باہر نہ کرے کہ کسی لیول پہ پہنچ گئے، اب ہمارے نام اعمال پورے اچھے ہو گئے، سعید ہو گئے، خوش بخت ہو گئے، اب کوئی جہنم نہیں، یہ نہ سوچ لے۔ ہر لمحے دیکھو، سیدھے رہو۔ یہاں لفظ استقامت آیا ہے، دیکھنے میں ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، جس میں کسی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ نہ ہو۔ اب یہ کام اتنا مشکل ہے، آپ کو کوئی کہہ دے نا بالکل سٹریٹ فارورڈ کھڑے ہو جائیں اور ہلنا نہیں، میرا خیال ہے 5 منٹ سے زیادہ آپ نہیں رک سکتے، کہیں خارش ہونے لگے گی، پاؤں سونے لگے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کبھی انجینئرس جو ہوتے ہیں وہ کوئی عمارت بنا رہے ہوتے ہیں، جگہ کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو لوہے یا پتھر وغیرہ کے بنائی ہوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو سیدھا کر کے دیکھتے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ سارے دین کی بنیاد استقامت پہ ہے۔ اللہ کے نبی کو یہاں کہا گیا، ہمیں بھی بہت جگہ کہا گیا ہے، حمیم سجدہ میں تو ہم اتنی پیاری آیتیں پڑھیں گے اس کے بارے میں، اور بھی ایک جگہ ہم پڑھیں گے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اللہ کو ایک کہا پھر ڈٹ گئے، کیونکہ اصل چیز ہے ہی استقامت۔ کلمہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ مرتد کی جو سزا قتل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استقامت پہ نہیں رہا، ہر کام میں، ہر حال میں۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے استقامت ہوتی ہے استقامت فی العقائد، عقیدے میں استقامت، اپنے عقائد میں کوئی شرک نہ لانے دو، جو اللہ نے کہہ دیا اسی پہ رکھو۔ پھر ہوتی استقامت فی العبادہ، عبادت میں استقامت، یہ نہیں کہ ایک دن نماز پڑھی دوسرے دن چھوڑ دو، ایک دن روزہ رکھا دوسرا چھوڑ دیا، نہیں، کرو تو پورا کرو۔ پھر تیسرا اس کا درجہ ہوتا ہے استقامت فی المعاملات، معاملات میں اچھے رہو، یہ نہیں کہ آج پیار آیا تو اتنی خدمت کر دی گھر والوں کی، اتنی ماں کی خدمت کر دی، اور جب دل نہ چاہا تو چھوڑ دیا، شوہر سے کام ہے تو بہت اس کی خدمت کی، نہیں کام تو چھوڑ دیا، یعنی معاملات میں بھی انسان رہے۔ پھر اس کے کئی درجے ہیں، استقامت فی الاخلاق، معاشرت، کسب معاش، ہر چیز میں، یہ نہیں کہ آج آپ بہت نیک ہوگے تو کل نہ ہو۔ دیکھیے کہ آپ آج نہا لیں تو کیا آپ پھر ساری زندگی کے لیے نہا چکے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ استقامت ہے مرتے دم تک لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا، اللہ کی دیوی حدود میں قائم رہنا، اس کے اندر رہنا۔ اب دیکھیے کہ یہاں یہ بات کا ہے نا کہ کما عمر تک، یہ ہے وہ لفظ جس نے اللہ کے نبیوں کو بھی بے بس کر دیا۔ سورۃ قیامت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اے نبی اگر آپ نے بھی اپنی مرضی سے کوئی بات دین کی گھڑ کے رکھی تو ہم آپ کی رگے گردن پکڑ لیں گے اور اس کو کاٹ دیں گے، یعنی سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اتنا دو ٹوک انداز ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ آج امتی کہاں بدعتیں کر سکتے ہیں؟ آج میں اور آپ کیسے دین کے نئے ورژن پیش کر سکتے ہیں؟ آج دنیا میں جتنی گمراہیاں آئیں، عملی خرابیاں ہوئیں وہ استقامت سے ہٹنے کا نتیجہ ہوئیں. عقائد میں استقامت نہ رہی تو شرک شروع ہو گیا، سنتوں میں استقامت نہ رہی تو بدعت ہو گئی، اور اس طرح کفر شرک سے ہوتے ہوتے بندے کے اخلاق، اس کے معاملات بگڑتے گئے. کوئی افراط اور تفریط نہیں، جتنا کہہ دی اتنا ہی نمک ڈالو، اتنی چینی دین میں ڈالو، اتنی مرچیں ڈالو. جو حکم اللہ نے مرچوں والا بنایا ہے تم اس کو میٹھا نہیں کر سکتے. جو اللہ نے خوشخبریاں دی ہیں تم اپنے تقوی کے نام پہ لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈال سکتے. ریشو ٹھیک رکھو دین کا، مت کوئی اپنے جذبات کی نظر کر کے ایسی تبلیغ کرنے لگ جائے کہ لوگوں کو اتنی کڑوی چائے پلانے لگ جائے، اتنی زیادہ مرچیں کھلانے لگے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں، اور نہ کوئی اتنا میٹھا دین پیش کر دے کہ چینی ڈال کے میٹھی چائے کر کے اس کو کڑوا کر دو. تبلیغ میں تناسب، وہی بات ہے جو پیچھے قوم شعیب کی بات تھی، اصلاح اور تبلیغ کا فرق. یہ تو ایسی جگہ ہے، میں کہتی ہوں یہ اللہ کی کرسی جو اللہ دے دیتا ہے یہ تو تلوار لٹکی ہوئی جگہ ہے. خبردار کسی کے خلاف غصے کو نکالا، خبردار کسی کو بھگو بھگو کے سنائی، مت مکے مارو. وہ دین لوگوں کو دو جو ہے، اللہ رخصت دے. تم کون ہوتے ہو تقوی کے نام پہ؟ تم کون سے ہوتے ہو فتوے کے نام پہ؟ تم کون سے ہوتے ہو اس کے اندر کسی کے قول، کسی کے مجاہدے کے نام پہ مشکل کرو؟ اس لیے مستقیم رہو. یہ تھی وہ ذمہ داری جس نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا. ورنہ دین پیش کرنا کیا مشکل ہے؟ ہنسانا بھی بڑا آسان ہے، رلانا بھی بڑا آسان ہے. لوگ جذبات میں آ کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار کے دے دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو آپ ذرا دنیا داروں کی تقریریں سنیں. میں کسی کی کچھ لفظ سن رہی تھی، بے دینی کی بات کہہ لیں، لیکن اتنا مؤثر انداز تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ اگر یہ زبان حق کے لیے استعمال ہو تو کیسے لوگوں کے دلوں میں باتیں جائیں. تو لہٰذا آج اگر آپ اور میں اس کو پڑھ رہے تو جو قرآن شروع کیا، جو اللہ کا راستہ لیا، فاستقم کما امرتا، ڈٹے رہو، قائم رہو، اور ولا تطغوا، سرکشیاں آپ چھوڑ دو. مت رولز کو بریک کرو، مت ٹرانسگریس کرو، مت گاڑیوں کو ادھر سے ادھر رکھو کہ لائن ہی کراس کر دیں. آنے کی لائن جانے کی اور ہوتی ہے. گاڑی آنے والی جانے میں چلی جائے تو اس کا ایک ہی نتیجہ اور موت، بہت ٹکراؤ ہوگا. یہ استقامت آ جائے زندگی میں اور دین والوں میں اور دین کی طرف بلانے والوں میں، تو یقین کریں کہ دنیا میں اللہ کا دین یوں نافذ ہونے لگے جیسے موسم آتے ہیں. اس طرح لوگ آسانی سے سانس لیں اس دین میں جیسے ہوا لیتے ہوئے مشکل نہیں ہوتی. ہم نے اب جب سے پڑھ رہے ہیں کتنی دفعہ ہوا لی، آکسیجن لی، کسی کو مشکل ہوئی، سانس کتنے پیار سے آ رہا ہے، پانی پیتے ہیں کتنے حلق سے گزرتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کا دین نہیں نکلا جا رہا، اگلنے کو دل چاہ رہا ہے. اس لیے کہ فاستقم کما امرتا کے درجے سے گر جاتا ہے. پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں، اللہ نے جس طرح زمین کو ہمارے چلنے کے لیے ہموار کیا، ہمارا جسم ساتھ دیتا ہے، اللہ کا دین بھی بالکل فطری ہے. جو چیز فطری دین کے اوپر تکلیف کے ساتھ محسوس ہو، محسوس کر لیں کہ اس میں کہیں نہ کوئی اضافہ ہوا ہوا ہے، یا کمی میں یا زیادتی میں. پھر اس پہ انشاءاللہ آگے جب جائیں گے تو بات کریں گے. یہ آیات ذات خود اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے، لیکن ایک چھوٹی سی روایت، حضرت سفیان بن عبداللہ سقفی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے بس ایک حکم دیں، مجھے لمبی چوڑی باتیں نہ بتائیں، ایک لفظ دیں بس میں اس پہ عمل کروں اور مجھے جنت مل جائے. کتنا آسان سا دین پوچھنا چاہ رہے تھے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تم مستقیم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، بس تم جنت میں جاؤ گے. جو کہہ دیے کہہ دو، پلٹنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے پیچھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے مجھے کوئی وصیت کریں. حضرت ابن عباس نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو، اور پھر اس پہ جم جاؤ، استقامت کرو، اس کے اوپر ڈٹے رہو. اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا کہ دین میں کوئی بدعت نہ داخل کرو. یہ تین کام کر لو، اللہ کا ڈر، استقامت، اور بدعت سے بچ جاؤ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں اللہ کے نبی پر اس آیت سے زیادہ کوئی آیت شاق نہیں گزری، کوئی حکم اس سے زیادہ بوجھل نہیں تھا، کہ حتیٰ کہ اس کے بارے میں آ گیا کہ بال جو سفید ہوئے وہ ان آیتوں پہ تھے.